الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انبیاء کرام علیہم السلام ان کی بعثت اور ان کی آمد کا ایک اہم مقصد اللہ کے دین کی دعوت ہے. سارے انبیاء اس مقصد کے تحت تشریف لائے اور کما حقہ انہوں نے اس کام کے حق کو ادا کیا. سب سے اخیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہونا تھا، کار نبوت کو باقی رہنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کار نبوت کی ذمہ داری اس امت پہ ڈالی. پچھلی امت نے بھی یہ کام تو کیا، اپنے نبیوں کی رہنمائی میں یہ کام تو کیا، لیکن یہ کام پچھلی امت پہ فرض نہیں تھا. اور اللہ نے اس امت پہ یہ کام فرض کفایہ کے طور پہ فرض کر دیا. فرق یہ ہے کہ پچھلی امت میں یہ استعداد، یہ صلاحیت نہیں تھی کہ اس کار نبوت کو نبی کے طریقے پر، نہج نبوت پر، نبی کے طریقے پر کما حقہ کر سکے اور ہمیشہ کر سکے. یہ استعداد، یہ صلاحیت پچھلی امت میں نہیں تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی امت میں دعوت کا یہ کام بطور فرض کے امت کے اوپر اللہ نے فرض نہیں کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، آپ کی نگاہ نبوت سے، آپ کے فیض نبوت سے اللہ نے اس امت میں یہ استعداد پیدا کر دی. اس امت میں یہ صلاحیت و استعداد آ گئی کہ یہ امت نبی کے طریقے پر، نہج نبوت پر، اسلوب رسالت پر، یہ امت اس کام کو کما حقہ کر سکے. اس لیے اللہ نے اس امت پر اس کام کو فرض قرار دیا ہے. اور پھر اس امت کی خصوصیت یہ ہوئی کہ اللہ نے اس امت کو عبادت کاملہ بھی دیا، عبادت کا کامل طریقہ اللہ نے اس امت کو دیا ہے، عبادت کاملہ بھی اللہ نے اس امت کو دیا، اور اس امت کو اللہ نے دعوت کاملہ بھی دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے نہج کو قرآن کے اندر یا حدیث میں، دعوت کا جو نہج ہے، جو اسلوب ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، اس کو بھی پورے طور پہ بیان کر دیا گیا. تو عبادت کاملہ بھی اور دعوت کاملہ یہ بھی اس امت کو ملی ہے. اور اس دعوت کاملہ کا فریضہ اللہ نے انسانوں کو دیا ہے، جناتوں کو نہیں دیا ہے، فرشتوں کو نہیں دیا ہے. فرشتوں کو تو اس لیے اللہ نے اس کام کی ذمہ داری نہیں دی کہ ان میں اس کام کی ضرورت ہی نہیں ہے. لا یعصون ما امرهم اللہ، فرشتے اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، تو ان میں دعوت کی ضرورت نہیں. اس لیے اللہ نے فرشتوں میں یہ کام، اس کام کی ذمہ داری نہیں رکھی. اور جنات یہ مکلف ہیں، مکلف ہونے کے باوجود جنات کو اللہ نے دعوت کا فریضہ نہیں دیا. اس لیے نہیں دیا، علمی نقطہ یہ ہے، اس لیے نہیں دیا کہ دعوت کا کام یہ فرع ہے، دعوت کا کام یہ نتیجہ ہے نبوت کا، اور نبوت خاص ہے انسانوں کے ساتھ، انسان کے علاوہ جناتوں میں کوئی نبی نہیں ہوتا۔ جب انسان کے علاوہ جناتوں میں کوئی نبی نہیں ہوگا تو دعوت یہ نتیجہ ہے، یہ فرع ہے، یہ شاخ ہے نبوت کی۔ تو نبوت اگر انسانوں میں ہے تو دعوت کا فریضہ بھی انسانوں میں ہی ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جناتوں میں بھی یہ فریضہ نہیں رکھا۔ دعوت کا یہ فریضہ اللہ نے دوسری مخلوق میں جانوروں میں نہیں رکھا، اس بنا پر کہ جانور مکلف نہیں ہے۔ تو مکلف تھا انسان، استعداد تھی انسانوں میں، اس لیے انسانوں کو کار نبوت کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ کار نبوت، دعوت کا کام اتنا اہم ہے کہ چیونٹی نے اگر یہ کام کسی موقع پر کیا، واقعہ مشہور ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا اور آگے کی جگہ پہ چیونٹیاں زمین کے اوپر چل رہی تھیں، تو چیونٹیوں کے سردار نے اپنے تمام لشکر سے، دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ چلو چلو جلدی اندر چلو، ان کا لشکر آ رہا ہے، وہ پاؤں سے کچل دے گا اور یہ جرم ان کا نہیں ہوگا، یہ ہماری کوتاہی ہوگی، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم زمین پہ چلتے ہیں، تو ان کا جرم نہیں ہوگا اگر کچل دیا، لہذا کمی ہماری ہے، تو ہم اندر کو چلتے ہیں۔ ایک چیونٹی کا اپنی تمام تر چیونٹیوں کو ہلاکت کے راستے سے بچانا شفقت کے انداز میں اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کر دیا، اور تذکرہ ہی نہیں ہوا بلکہ تذکرے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس پوری سورہ کا نام چیونٹی کے نام پہ رکھ دیا، سورہ نمل رکھ دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے، اشارہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں دعوت کا کام اچھی باتوں کی طرف بلانا، نقصان دہ چیزوں سے انسان کو روکنا، یہ اللہ کو کتنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو خلاصہ کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ عائد کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں دین کی دعوت کا کام تھا، وہیں آپ تزکیہ کا کام بھی کرتے تھے، قلب کی پاکی، قلب کی صفائی، اخلاق ذمیمہ سے قلب کو دور کرنا، یہ وہیں آپ کا فریضہ بھی تھا۔ تو جہاں آپ کا فریضہ دعوت دین ہے، جہاں آپ کا فریضہ تعلیم قرآن ہے، جہاں آپ کا فریضہ تعلیم حکمت ہے، سنت ہے، وہیں آپ کا فریضہ تزکیہ بھی ہے۔ یہ فریضے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ آپ کے بعد حضرات صحابہ یہ کام اپنے طور پہ کرتے رہے، لیکن جیسے جیسے اسلام کا دائرہ پھیلتا چلا گیا، عرب سے نکل کر عجم تک اسلام کا دائرہ پھیلتا چلا گیا، ہر طرح کے لوگ دامن اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، اجمیوں کا بہت زیادہ ہجوم ہونے لگا، تو پھر اس کے بعد یہ چار جو کام ہیں ان کام کے کرنے والے تقسیم ہوتے چلے گئے۔ یہ اللہ کا اپنا ایک نظام تھا کہ ایک طبقہ امت کا وہ ملا کہ جو طبقہ تعلیم و تعلم میں، علم کی نشر و اشاعت میں، خدمت علم کے اندر ایک طبقہ لگ گیا، دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جو تزکیہ نفس میں لگ گیا، تیسرا طبقہ ہمیشہ وہ رہا جو دعوت دین میں لگا رہا۔ یہ تین طبقے تھے، یہ تینوں طبقے در حقیقت اسی شریعت کے سائے میں کام کرنے والے تھے جو سہولت کے خاطر تقسیم کار کیا گیا تھا، گویا ایک سلسلہ وہاں سے چلا ہے۔ جس طرح شریعت مدون ہوئی ہے، احکامات مدون ہوئے ہیں، اور احکامات اور شریعت کے مدون ہونے کے ساتھ ساتھ چار مسلک بن گئے ہیں، یہ چاروں مسلک، حنبلی، شافعی وغیرہ، یہ چاروں مسلک آپس میں کوئی حریف نہیں ہیں، بلکہ یہ چاروں مسلک در حقیقت شریعت کا ایک حصہ ہے۔ تو جیسے چار فقہی مسلک تیار ہو گئے اور یہ چاروں مسلک اپنے طور پہ کام کرتے رہے، اسی طرح سے چار طبقے تیار ہوئے، تین طبقے تیار ہوئے، جن میں ایک طبقہ وہ تھا جو قرآن و حدیث کی علمی خدمت دیا کرتا تھا، درس و تدریس میں لگا رہتا تھا، ایک طبقہ وہ تھا جو تزکیہ کا کام کرتا تھا، ایک طبقہ وہ تھا جو دعوت دین کا کام کرتا تھا۔ اب ہمارے بڑوں نے یہاں پہ بہت عجیب ایک نقطہ لکھا ہے کہ جب یہ کام آسانی کے خاطر تقسیم ہوا تو ہر کام کو انسان محبت کی نگاہ سے دیکھے، ہر کام کو دین کا ایک حصہ سمجھے، اور جو انسان جس شعبے میں لگا ہوا ہے، جو انسان جس شعبے میں لگا ہوا ہے اس شعبے میں اس کا غلبہ ہونا چاہیے، اسی شعبے کے ساتھ اس کا غلبہ ہونا چاہیے، اس کی فکریں اسی شعبے کے ساتھ ہونی چاہیے، اسی شعبے کے ساتھ اس کی فکریں ہونی چاہیے۔ ایک مدرس ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے کہ مجھے کس طرح اپنے طلبہ کو علمی معلومات دینی ہے، کس طرح ہمیں کتابیں ان کو سمجھانی ہے، قرآن کی آیات کی تشریح ہمیں کس طرح ان کو بتانی ہے، اسی طرح احادیث اور فقہ اور مسائل کس طرح انہیں ہمیں بتانے ہیں، فتاوے کس طرح ہمیں دیکھنے ہیں۔ یہ اس کام کا غلبہ ہونا چاہیے، اس غلبے کے ساتھ ساتھ دوسرے کام سے بھی اس کی ہمدردی، اس کا تعلق ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ کسی ایک کام کے غلبے کے ساتھ غلو نہ ہونا چاہیے، غلو نہ ہونا چاہیے۔ غلو کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی کام صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے، اس کو غلو کہا جائے گا۔ اپنے کام کی برتری اور دوسرے کام کی تحقیر، اپنے کام کی ضرورت اور دوسرے کام کی بلا ضرورت، کہ دوسرے کام کی ضرورت ہی نہیں، نہ مدرسے کی ضرورت، نہ مکتب کی ضرورت، نہ خانقاہ کی ضرورت، اور خانقاہ والے یہ سمجھیں کہ نہ دعوت و تبلیغ کی ضرورت، یہ دونوں جانب سے غلو کہا جائے گا۔ شریعت کو اللہ نے اعتدال کے ساتھ ہمیں دیا ہے کہ ہر شعبے اپنے اپنے طور پر پورے لگن کے ساتھ، پوری فکروں کے ساتھ، پورے اخلاص الہیت کے ساتھ ہر شعبہ اس کے ساتھ کام کرتا رہے، اور ہر شعبہ کام بھی کرے، اس کام کا اس پر غلبہ بھی ہو، اسی کام میں لگا بھی رہے، اسی کام کے لیے سب کچھ کی قربانی بھی دے، اور دوسرے کام کی حمایت بھی کرتا رہے، دوسرے کام کے ساتھ جوڑ بھی رکھے، اور غلو نہ ہو۔ تو غلبہ ہے، غلو نہیں ہے، تب تک اس کام میں برکت رہتی ہے۔ اور جہاں غلبے ہو جائیں، غلبے کے ساتھ غلو ہو جائے، اور غلو کی پہچان یہ ہے کہ آدمی دوسرے کام کو بے ضرورت سمجھے، بے فائدہ سمجھے، اس کی کوئی ضرورت نہ سمجھے، اس کی توہین کرے، اس کی تحقیر کرے، تو اس کام کے اندر غلو آ جاتا ہے۔ اور جب کسی بھی کام میں غلو آ جائے گا، چاہے درس و تدریس میں غلو آئے گا، چاہے خانقاہی نظام میں غلو آئے گا، کسی بھی جگہ پہ غلو آئے گا، تو وہ کام اپنے صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کا شکر یہ ہے، الحمدللہ ہمارے اس ملک میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے اکابر نے ان تینوں شعبوں کے باغ و ڈور کو اپنے ہاتھ میں رکھا، اور جہاں تک ہو سکا غلو سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں درس و تدریس کا انداز بھی بہت مستحکم ملے گا، خانقاہی نظام بھی آپ کو بہت مستحکم ملے گا، دعوت و تبلیغ کا کام جو علماء کے مشورے سے ہو رہا ہے وہاں بھی وہ کام آپ کو بہت مستحکم ملے گا۔ اس لیے پتہ چلا کہ یہ کام نبوی کام ہے، کار نبوت ہے۔ اس کار نبوت کے ساتھ جو انسان غلبے کے ساتھ ساتھ جڑا رہے گا، یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمیں نہج نبوت کے ساتھ، نہج نبوت کے ساتھ، علم کی روشنی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس تمہیدی گفتگو سے فارغ ہو کر میں اس مسجد کے جو جتنے بھی احباب ہیں ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ بڑے اچھے نحو سے، بڑے اچھے انداز میں، اعتدال کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کام کو جتنا مضبوط بنائیں گے اتنا ہی انشاءاللہ اس مسجد سے، اس شہر سے یہ کام دنیا میں پھیلتا چلا جائے گا۔ جہاں تک ہمارے یہاں تعلیم کا مسئلہ ہے یا جہاں تک مشورے کا مسئلہ ہے، جو مقامی مشورہ ہوتا ہے اس مقامی مشورے کو ہمارے اکابر نے درخت کی جڑوں سے تشبیہ دی ہے، ہمارے بڑوں نے درخت کی جڑوں سے تشبیہ دی ہے کہ درخت کی جڑیں جتنی اندر اندر پھیلتی ہیں، درخت کا تنا اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، درخت کی شاخیں اتنی ہی لگتی ہے، اس کا سایہ اتنا ہی پھیلتا ہے۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام بہت مضبوط سے مضبوط رہے، اس کام کا دائرہ پھیلتا ہی پھیلتا چلا جائے۔ تو جو ہمارا مقامی کام ہے اور جو ہمارے مقامی مشورے ہوتے ہیں، مسجد وار مشورے ہوتے ہیں، اس کو ہم مضبوط سے مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو مضبوطی کے ساتھ کرنے اور تادم حیات اس کام کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما کر کر اس کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر کچے پکے گھر میں دین کے کام کو عام و تام فرما دے، اور جو بندے لگے ہوئے ہیں اللہ ان کو سعادت کے ساتھ ہمیشہ لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، لا إله إلا أنت سبحانك انا كنا من الظالمين، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ دین کے جس شعبے سے ہم جڑے ہیں اس کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں سعادت سمجھ کر کام میں لگنے کی توفیق عطا فرما، اپنی ضرورت سمجھ کر کام میں لگنے کی توفیق عطا فرما، اس کام کی برکتوں کو عام و تام فرما دے، چپے چپے میں اپنے کلمے کو عام و تام فرما دے، الا ہر کچے پکے گھر میں کلمے کی آواز کو عام و تام فرما دے۔ رب کریم جتنی جماعتیں نکلی ہوئی ہیں ہر جماعت کی نصرت فرما، مدد فرما، جتنے کام کرنے والے احباب ہیں اللہ ان میں استحکام نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، کام کے اندر قوت عطا فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔